نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير صدق الله العظيم ان شاء الله تعالى آج پہلی 8 رکعتوں میں سورہ حود پڑھی جائے گی، اس کے بعد کی 8 رکعتوں میں سورہ یوسف۔ سورہ حود 10 رکوعوں پر مشتمل ہے اور یہ سورہ یونس کی بہن ہے۔ یہ بہن کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سورہ حود کے لیے استعمال بھی فرمایا ہے، چنانچہ آپ کا ایک قول مبارک ملتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ مکی دور کے اواخر کی یہ صورتیں ہیں۔ اس زمانے میں اچانک ایسا ہوا کہ حضور پر کچھ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا کہ کیا معاملہ ہے، آپ پر اچانک کچھ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا شیبتنی حود و اخواتہا، مجھے حود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی سورہ حود اور اس کی ہم مضمون صورتیں، اور اس میں مراد حضور کی سورہ حود کے ساتھ سورہ یونس اور سورہ اعراف اور سورہ انعام۔ اصل میں ان چاروں صورتوں کا انداز یہ ہے کہ جیسے اب مہلت جو ہے اہل مکہ کی وہ ختم ہو رہی ہے اور ان پر عذاب الہی گویا کہ آیا چاہتا ہے، جس طرح کی خبریں دی گئی ہیں سابقہ امتوں پر عذاب الہی کی اور اس میں جس طرح کی تنبیہات آ رہی تھی، اس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اہل مکہ کی مہلت ختم ہونے والی ہے اور عذاب الہی آیا چاہتا ہے۔ اس کے صدمے کی وجہ سے حضور پر بڑھاپے کے وہ آثار ظاہر ہوئے۔ تو اس حدیث میں حود و اخواتہا، سورہ حود اور اس کی ہم مضمون صورتوں یا اس کی بہنوں کا ذکر ہے۔ جس طریقے سے آپ نے سورہ انعام اور سورہ اعراف میں ایک نسبت یہ نوٹ کی ہوگی کہ سورہ انعام تقریباً تمام کی تمام اصولی مباحث پر مشتمل تھی، اس میں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات اور کچھ انبیاء کرام کے ناموں کا ایک گلدستہ، بس اس کے سوا کوئی تاریخی حالات و واقعات نہیں تھے۔ جبکہ سورہ اعراف کا ایک خاصا بڑا حصہ جو ہے انباء الرسل پر مشتمل تھا۔ بالکل وہی نسبت یہاں ہے کہ سورہ یونس میں آپ نے دیکھا کہ 11 میں سے صرف 2 رکوع تھے جو رسولوں کے حالات پر مشتمل تھے، ان میں نصف رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور 1.5 رکوع تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا، اور درمیانی رسولوں کے لیے صرف 1 آیت آئی تھی۔ یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ 6 رسول ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے بار بار۔ ان میں اولین ہے حضرت نوح اور آخری ہے حضرت موسیٰ۔ تو سورہ یونس میں حضرت نوح کا ذکر ہے نصف رکوع، اور حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا 1.5 رکوعوں پر مشتمل۔ باقی تمام جو درمیانی 4 انبیاء اور 4 رسول اور ہیں، ہود اور صالح اور لوط اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا نام بھی نہیں آیا، صرف 1 آیت میں ان کا ذکر آیا۔ اس کے برعکس اب آپ سورہ حود میں وہی کیفیت دیکھیں گے کہ جو سورہ اعراف میں تھی۔ اس کے 10 رکوعوں میں سے 5 سے زیادہ رکوع جو ہیں وہ انباء الرسل پر مشتمل ہیں، اور یہ انباء الرسل کی اصطلاح اسی سورت کے آخر میں آئے گی، وہ میں آپ کو نوٹ کراؤں گا۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ نسبت جو ہے اب ریسی پروکل ہو گئی ہے، عکسی نسبت ہو گئی ہے، کہ حضرت موسیٰ کا ذکر صرف چند آیات میں آئے گا، اس لیے کہ وہ سورہ یونس میں تفصیل سے آ چکا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع مشتمل ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی ذکر قرآن مجید میں ایک سورہ نوح بھی ہے، اس کے بھی 2 ہی رکوع ہیں۔ یہ 2 اہم ترین مقامات ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کے بارے میں، ایک سورہ حود کے 2 رکوع اور 2 رکوعوں پر مشتمل وہ سورہ نوح۔ اس سورہ مبارکہ کا بھی آغاز حروف مقطعات الف لام را سے ہوتا ہے۔ یہ اصل میں الف لام را سیریز ہیں، یہ کل 6 صورتیں ہیں، سورہ یونس، سورہ حود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر۔ ان میں صرف سورہ رعد میں آپ دیکھیں گے کہ الف لام را کی بجائے الف لام میم را, وہاں چار حروف ہو جائیں گے. باقی یہ پانچ صورتیں وہ ہیں کہ جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, قرآن مجید کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئیں, پختہ کی گئیں, اور پھر ان کی تفصیل کی گئی اس ذات کی طرف سے, اس کے پاس سے, کہ جو حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے, جس کی حکمت بھی کامل ہے اور جو ہر شے کا جاننے والا ہے اور باخبر ہے. اس آیت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آیات قرآنیہ جو ہیں پہلے ان کی پختگی ہوئی ہے, اور وہ ہوئی ہے علم خداوندی میں, اور پھر تفصیل فصل سے پھر ان کو بھیجا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, من لدن حکیم خبیر. ایک مفہوم یہ ہے. ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی میں کچھ یہ حکمت نظر آتی ہے کہ ابتدا میں چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوئیں, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اپنے مضامین کے اعتبار سے وہ علم اور حکمت کے سمندر تھے کہ جو کوزے میں بند کر دیے گئے تھے. بعد میں بڑی بڑی صورتیں آئی ہیں, ان میں انہی مضامین کی تشریح ہے, تفصیل ہے, کہ جو ابتدائی صورتوں میں بڑے ہی مختصر الفاظ میں آ چکے ہیں. اور یہ کس لیے نازل ہوئی ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, اور جان لو کہ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کر دینے والا اور بشارت دینے والا ہوں. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اور اپنے رب سے استغفار کرو, اس کی معافی کے خاص گار بنو اور اس کی جناب میں توبہ کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى, تو وہ ایک وقت معین تک تمہیں بہترین ساز و سامان سے نوازے گا اس دنیا کی زندگی میں. ویوت کل ذی فضل فضلہ, اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر تم پیٹ دکھاؤ گے, منہ موڑو گے, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, تو جان لو کہ پھر مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا. یہ بڑے دن سے مراد وہی دن ہے کہ جیسے دن قوم ہود پر, قوم لوط پر, قوم شعیب پر, قوم نوح پر آئے, وہ ایام اللہ ہے, اللہ کے بڑے اہم دن. دوسرے رکوع میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے, فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, اے نبی شاید کہ آپ ترک کر دیں گے کچھ حصے اس کے جو آپ کی طرف وحی کیے جا رہے ہیں. وَزَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ, اور آپ کا سینہ جو ہے اس کی وجہ سے بھنچ رہا ہے. اَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ, اس بات پر کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہو گیا, یہ تو بالکل ہمارے ہاں مالی اعتبار سے تہی دست قسم کے لوگوں میں سے ہیں. یتیم بھی تھے, پھر اپنا کوئی سرمایہ نہیں تھا, سرمایہ اب ان کے پاس ہوا بھی تو وہ اپنی بیوی کا سرمایہ تھا. فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی خزانہ اتر آنا چاہیے تھا, اگر واقعی اللہ کے یہ فرستادہ ہیں, اس کے نمائندے ہیں, تو اللہ نے اپنے ایلچی اپنے نمائندے کو اس حالت میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور جا ماہ ملکن, یا پھر ان کے ساتھ کوئی فرشتہ چلنا چاہیے تھا, جیسے کہ بڑی ہستیوں کے ساتھ ہٹو بچو کرنے والے چوبدار آگے ہوتے ہیں. انما انت نذیر, اے نبی جان لیجئے آپ صرف خبردار کر دینے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل, اور اللہ تعالی ہی ہر چیز کا نگران ہے. اس بات میں سمجھ لیجئے کہ الفاظ کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے, اس میں تو ترجمہ بہرحال کرنا پڑے گا, لیکن اس کے یہ معنی نہ سمجھیے کہ حضور کی یہ کیفیت تھی, بلکہ اصل میں یہ انداز تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مخالفین کا انداز کیا تھا. مخالفین اس طرح کے اعتراضات حضور پر کر رہے تھے, تو گویا کہ یہ جواب دیا جا رہا ہے ان کو. اس میں خطاب بظاہر حضور کی طرف ہے, لیکن روح سخن جو ہے وہ حضور کی طرف نہیں ہے, بلکہ ان منکرین اور معاندین اور مخالفین کی طرف ہے. اس کے بعد پھر وہی مضمون یہاں آیا ہے, ام یقولون افترا, کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اس قرآن کو محمد نے خود گھڑ لیا ہے, خود تصنیف کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قل فاتو میں عشر سور مثلہ مفتریات, تو اے نبی ان سے کہیے کہ اگر ایسی بات ہے, تمہارا ایسا گمان ہے, تو اس جیسی 10 صورتیں تم بھی تو گھڑ کر لے آؤ. آخر بڑے بڑے خطباء اور شعراء اور ادباء تمہارے اندر موجود ہیں. وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, اور اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو تم بلا لو اپنے مددگار کی حیثیت سے. فإن لم يستجیبوا لکم, پھر اگر وہ اس بات کو قبول نہ کرے، اس چیلنج کو قبول نہ کرے، فعلم تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ ولا الہ الا ہو فہل انتم مسلمون، تو پھر جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، یہ علم خداوندی کا ظہور ہے، کسی انسان کے علم اور فہم کا ظہور نہیں ہے، اور وہ اللہ جو ہے وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، فہل انتم مسلمون، تو اب بھی تم اسلام لاتے ہو کہ نہیں جبکہ تم پر یہ حجت قائم ہو گئی. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوف الیہم اعمالہم، جو کوئی بھی دنیا کی زندگی کا طلبگار ہوگا اور اس کی زینت اور زیبائش و آرائش کا طالب ہوگا تو ہم اس کی بھاگ دوڑ اور اعمال کا نتیجہ اسے اسی دنیا میں دے دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، اور یہاں دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی بخل کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں دنیا کے لیے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے سوائے آگ کے. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہ بالکل حبط ہو کر رہ جائے گا. اور اگر کوئی نیکی، کچھ سچی اور کچھ جھوٹی نیکی اگر انہوں نے کمائی بھی ہوگی تو وہ بھی باطل ہو کر رہ جائے گی. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، دو رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ اس سے پہلے ذکر آ چکا ہے انشاءاللہ، وہ باتیں جو ہے آپ جب سنیں گے آیات تو مفہوم سمجھتے چلے جائیں گے. البتہ اس میں خاص طور پر یہ بات جان لیجئے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم مل گیا کہ اب جو لوگ ایمان لا چکے بس اور ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جتنے لوگ چند لوگ جو ایمان لائے ہیں اب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے، تو اب مصنع الفلک بِأَعْيُنِنَا، اب ایک کشتی بناؤ اور ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے ذریعے سے. تو جب وہ کشتی بنا رہے تھے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب ان کے قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تھے وہ ٹھٹا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ اس بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ خشکی میں جہاز چلائے گا، یہاں کہاں کوئی سمندر ہے کہ جہاں اسے کشتی کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سن لیں. حتی اذا جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور جو ہے وہ پھٹ پڑا. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے یہ کہا کہ اے نوح اس کشتی میں اب سوار کر لو ہر مخلوق میں سے دو دو جوڑے، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ القول، اور اپنے گھر والوں میں سے بھی اس کے سوائے کہ جس کے اوپر قول جو ہے اللہ کا وہ عائد ہو چکا ہے. ایک تو حضرت نوح کی بیوی، وہ بھی کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جس طریقے سے حضرت لوط کی بیوی کا معاملہ ہے، اور دوسرے یہ کہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ ایک بیٹا بھی حضرت نوح کا وہ تھا جو ایمان نہیں لایا تھا. وما آمن معہ ومن آمن، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو. وما آمن معہ الا قلیل، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے نہ ہونے کے برابر تھے. یہ قلیل میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ عربی میں اے لٹل اور دی لٹل دونوں کے مفہوم دیتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ پر کیا مفہوم ہے. تو دی لٹل معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی چند معدود لوگ ہوں گے جو ایمان لائے ہیں، ورنہ پوری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا، صرف ان کے تین بیٹے ہیں جہاں تک میری رائے ہے کہ وہ ان پر ایمان لائے، واللہ عالم. وقال ارکبوا فیہا، حضرت نوح نے کہا کہ اب سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی، ان ربی لغفور الرحیم. وہی تجری بہم فی موجن کالجبال، اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ ایسی موجیں تھیں. ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل، اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو اور وہ علیحدہ تھا. یا بنی ارکب معنا، اب وہ شفقت پدری جو ہے وہ جوش میں آئی ہے کہ بیٹے اب بھی آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، اور ان کافروں کے ساتھ نہ رہو. قال صحابی لا جبل یعصمنی من الماء، اس بیٹے نے کہا کوئی بات نہیں ابا جان، میں ابھی اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. اب یہ ہے وہ مادی اسباب کا سہارا، کہ لوگوں کے ذہنوں میں تو مادی اسباب و وسائل جو ہیں وہی ہوتے ہیں، انہی پر ان کا تکیہ ہے، تو اسے پہاڑ نظر آ رہا تھا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا بالرحیم، حضرت نوح نے فرمایا کہ نہیں بیٹے، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے فیصلے سے کسی کو، نہ کوئی پہاڑ بچا سکتا ہے نہ آسمان بچا سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر اللہ ہی رحم فرمائے. وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اسی مکالمے کے دوران ایک بہت بڑی موج دونوں کے مابین، باپ بیٹا کے مابین حائل ہوئی اور وہ ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ، اور کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان اب تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور پانی جو ہے وہ اتر گیا اور فیصلہ اللہ کا جو ہے وہ ہو گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا کہ اب ظالموں کی قوم کے لیے ہلاکت ہو گئی، فَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، اب نوح نے استغاثہ کیا، فریاد کی، اپنے رب کو پکارا، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، انہوں نے عرض کیا پروردگار میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ یہ تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو بچا لے گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو یقیناً بہترین حکم کرنے والا ہے، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اللہ نے فرمایا کہ اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس لیے کہ اس کے عمل غیر صالح ہیں، اصل میں تمہارے ساتھ رشتہ جو ہے سلبی نہیں بلکہ عمل اور کردار کا رشتہ ہے، فلا تسلن ما لیس لک بہ علم، تو ایسی کوئی بات مجھ سے مت کرو کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے، کوئی ایسا سوال مجھ سے نہ کرو، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت بنو۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، اللہ کی شان ہے، استغنا ہے اس کا، وہ غنی ہے، 950 برس ایک اللہ کے بندے نے اللہ کی خدمت کی ہے، اس کے دین کی دعوت، اور طرح طرح کا استہزاء اور کس کس طرح کے مصائب برداشت کیے ہیں، لیکن الرب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقا، بندہ بندہ ہی ہے، خواہ کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے، رب کی شان وہ ہے کہ وہ خطاب کر رہا ہے، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اور اس بندے کی شان یہ ہے کہ قال رب انی اعوذ بکا، انہوں نے کہا کہ پروردگار میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کر دیا اور مجھے رحم نہ فرمایا، اَكُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ میں نے ذرا تفصیل سے آپ کو سنا دیا، اس کے بعد ایک ایک رکوع اسی طرح سورہ اعراف کی طرح، إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے بعد وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، بالکل وہی دعوت جو ہے وہ آتی چلی جائے گی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ذرا سا ذکر آیا ہے، لیکن وہ بھی اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی قوم ہلاک ہوئی، بلکہ یہ کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام جن شہروں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے ان پر عذاب بھیجنے کے لیے، یعنی عامورہ اور صدیوم کی بستیاں، وہی فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت لے کر، اس کا ذکر یہاں موجود ہے کہ حضرت سارہ جو ان کی اہلیہ تھیں ان کو سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخہ، جب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کی ولادت فرمانے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہائے میری شامت، کیا اب میں جنوں گی، انا عجوز میں بوڑھی پھوس ہوں، وہ آدھا بالی شیخہ، اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہوگی، قالوا اتعجبین من امر اللہ، ان فرشتوں نے یہ کہا جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے کہ کیا آپ اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہی ہیں، کیا اس کی قدرت کے بارے میں آپ کو کوئی شک ہے، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ یہاں معلوم ہوا کہ اہل البیت کا لفظ قرآن مجید میں اصل میں جو ہے وہ ازواج کے لیے، یہ لفظ یہاں حضرت سارہ کے لیے آ رہا ہے، انہ حمید مجید، یقیناً اللہ تعالی حمید ہے اور مجید ہے۔ پھر آگے چل کر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اس کے بعد آٹھویں رکوع میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، نویں رکوع کے شروع میں ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی کھلی سند کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو ان لوگوں نے فرعون ہی کی پیروی کی، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا معاملہ درست نہیں تھا، يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ آگے آگے چلتا ہوا آئے گا اپنی قوم کی سرداری کرتے ہوئے قیامت کے دن، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور اپنی پوری قوم کو آگ پر لا اتارے گا، بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، کیا ہی برا گھاٹ ہے وہ
کہ جس پر کسی کو لا اتارا جائے، بہت میں ہوں فہاد ہی لعنت و یوم القیامہ، اس دنیا میں بھی ان پر لعنت لگا دی گئی اور آخرت میں بھی، بے سر رفد المرفود، بہت ہی برا انعام ہے جو وہ پائیں گے۔ آخر میں ارشاد ہوتا ہے، جیسے کہ عام طور پر مکی صورتوں میں ہے کہ حضور سے پھر خطاب ہوتا ہے، فاستقیم کما امرتا، اے نبی ڈٹے رہیے، جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا، ومن تاب معک ولا تطغوا، اور جو بھی آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی ہے شرک سے اور ایمان لائے ہیں توحید پر، وہ بھی جمے رہیں اور حد سے تجاوز نہ کیجئے۔ یعنی یہ کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر لینا، جلدی میں اجلت پسندی میں کوئی اقدام کر لینا، انہ بما تعملون خبیر، جو کچھ کہ تم کر رہے ہو بصیر، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک اور ہدایت یہ دی، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز کو قائم رکھیے دن کے دونوں اطراف میں اور کچھ حصہ رات کا۔ اس زمانے میں ابھی جب تک کہ یہ پانچ نمازوں کا نظام نہیں آیا تھا، تو کچھ عرصے تک یہ تین نمازیں رہی ہیں، صبح شام اور رات کی ایک نماز۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں جو ہیں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے ذکر کرنے والوں کے لیے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کی روش اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد آخر میں آیت نمبر 120 ہے، یہ کل آیات اس کی 123 ہیں، وہاں یہ حکمت بیان کر دی گئی کہ ہم یہ رسولوں کے حالات و واقعات کیوں اس طرح بار بار سامنے قرآن مجید میں لا رہے ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ ہے وہ اصطلاح أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، نبا کہتے ہیں کسی اہم خبر کو، تو یہ اہم خبریں ہیں تاریخ انسانی کی، جو رسولوں کے حالات و واقعات ہیں اور ان کی قوموں کا انجام، اور یہ جو ہم آپ کو سناتے ہیں انباء الرسل، ما نثبت به فؤادک، ان کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تثبیت اور ثبات اور اطمینان عطا کرتے ہیں، کہ جس طرح ان پر یہ حالات آئے آپ پر بھی آ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں، جس طرح آخر کار اللہ نے ان کو بچایا اور دشمنوں کو ہلاک کیا، اسی طرح انجام کار تو یہی ہوگا کہ آپ اور اہل ایمان جو ہے وہ بچا لیے جائیں گے، اور آپ کے دشمن جو ہے ان کے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس قرآن میں نبی آپ کے پاس آ چکا ہے حق اور نصیحت اور یاد دہانی اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس یاد دہانی اور موعظہ سے مستفید ہونے کی کما حقہ توفیق عطا فرمائے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔